بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. اس عظيم كتاب شرح درس جاري ہے، اور آج کی نشست میں ہم باب نمبر 28 سے باب درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمه الله فرماتے ہیں: باب ما جاء في التطير، بچگونی کا بیان. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الأعراف آية نمبر 131. وقوله الله تعالى كإرشاد: قالوا طائركم معكم، إلى آخر الآية سورة ياسين آية نمبر 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. شيخ الإسلام رحمه الله نے یہ باب باندھا ہے، بدشگونی، نحوست، بدفعلی وغیرہ کے تعلق سے، جس کا دیکھنے فٹ نوٹ میں لکھا ہے: ولم يسجل شرح هذا الباب. اس باب کی شرح کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی. ریکارڈنگ کی اہمیت پہ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں اس باب کے تعلق سے. علم ایک خزانہ ہے، اور بے مثال خزانہ ہے. اگر اسے محفوظ نہ کیا جائے تو جو نقصان اس سے لاحق ہوتا ہے، اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے آپ پوری دنیا بھی لگا دیں تو وہ اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ اپنے زمانے بلکہ پوری امت کے معروف عالم گزرے ہیں، آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، اگر ہے تو ان کے علم موجود ہے، اور وہ علم جسے محفوظ کیا گیا ہے. ان کے دروس ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائی تھی. یہ 24 گھنٹے جس میں ہم رہتے ہیں وہ بھی انہیں 24 گھنٹوں میں ہی زندہ تھے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے دروس پورے دنیا میں پھیل چکے ہیں. تھوڑے سے وقت میں اگرچہ صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے جو ان میں ایک نقص تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے. ان کے دروس کی ریکارڈنگ کی جاتی تھی، یہ سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں، یہ آسانی نہیں تھی، صرف کیسٹ ریکارڈر جو ہوتا تھا وہی ہوتا تھا بس. اور طلاب علم نے ان کے علم کو محفوظ کیا ہے، جس سے آج ہم بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس درس میں اس پورے باب کی جو ریکارڈنگ ہے وہ نہیں ہوئی، جو ہوئی ہے وہ تھوڑی سی ہوئی ہے، تقریباً 5 منٹ کی ہوئی، پھر شاید ریکارڈنگ بند ہو گیا، ریکارڈر خراب ہو گیا، پتہ نہیں چلا، باقی کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی. جو پہلے کے 5 منٹ اس کے بارے میں چند بتاتا آپ کو بتاتا ہوں. جس بات یعنی جس شرح کی ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے وہ علم اثاثہ ضائع ہو گیا ہے. مجھے شیخ صاحب کی فتاوا پہ دیکھنا پڑا، مختلف جگہوں پہ دیکھنا پڑا اس مادے کو اکٹھا کرنے کے لیے. یقین ان احادیث اور آئے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں شیخ السلام رحمہ اللہ نے طبیب ان کی اپنی ہیں، باقی جو باتیں ان کے اپنے، کچھ آپ نے سنا ہے کہ شیخ صاحب کچھ کہا، یہاں پہ کچھ کہا ہے، کچھ لکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ان آیات اور احادیث کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیے گئے، ان کی ویب سائٹ پہ یہ سب موجود ہیں، اور غالباً جلد نمبر مجموع الفتاوی جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 28 میں ان احادیث کے تعلق سے یا بدشگونے کے تعلق سے کئی فتاوی موجود ہیں. تو وہاں سے میں نے کچھ مادے اکٹھا کیا جس پر ہم بات کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی محنت کرنی پڑی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. ایک چھوٹا سا ریکارڈر لگ جاتا ہے اور بہت سارے خیر کو جمع کر لیتا ہے. آج یہ آسانی موجود ہے، واللہ طالب علم بہت آسان ہو گیا ہے. کاش کہ اس طالب علم کی کوئی قدر کرنے والا ہوتا. یہ پوری کتاب جو ہم شرح پڑھ رہے ہیں، ایک باب کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی. اگر پوری کتاب کی شرح کرنی ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوتا، آپ یہ خود دیکھیں ذرا. اور پھر اس خیر سے کتنی لوگ محروم ہو جاتے. یہ وہ علم نافع ہے جو پیچھے چھوڑ کے جانا ہے. ہم سب اس دنیا سے جانے والے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، اور اس میں وہ عالم جس نے کتاب لکھی، وہ عالم جس نے شرح کی ہے، وہ طلاب علم جس نے ریکارڈنگ کی ہے، نشر و اشاعت کی ہے، سب اس علم نافع میں شریک ہے، اور سب کو اس کا اجر ملے گا ان کو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ. تو اس لیے میرے بھائیو، جو ریکارڈنگ والا معاملہ ہوتا ہے نا، خصوصی طور پر دروس کے لیے اور جو شروحات ہیں علماء کی کتابوں کے لیے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں. اس بات ساتھ ہی تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے بعض اوقات براڈ کاسٹ میں یا ریکارڈنگ میں، ہم 5 منٹ انتظار کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں ریکارڈنگ کرنے کا شوق ہے، نہیں واللہ، بلکہ صرف اس لیے کہ اس علم کو محفوظ کیا جائے تاکہ یہ فائدہ جو ہے عام ہو جائے، سب کے لیے عام ہو جائے اور کوئی اس خیر سے محروم نہ ہو، یہ اصل مقصد ہوتا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو جو کئی سالوں سے ریکارڈنگ کے لیے یعنی ہر درس میں آتے ہیں الحمدللہ، اور غالباً سب سے پہلے آ چکے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑا سا علم ہم نے شیئر کیا ہے بھائیوں سے اور جو موجود ہے ویب سائٹ پہ، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد انہی بھائیوں کا تعاون ہے واللہ، ان کی محنت ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں علم کی اور علم کی حفاظت کی اور اس کے نشر و اشاعت کی، تو صرف ایک شخص کا کام نہیں ہوتا، یہ اس کام میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی مدد ہوتی ہے. وہ جب دعا کریں تو سب کے لیے کیا کریں. بارک اللہ فیکم. اور علم کو محفوظ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس علم سے استفادہ حاصل کیا جائے، اور استفادہ حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو تھوڑا سا وقت نکالیں. ان کتابوں کی شرح بھی ہو چکی ہے، ان کی اب ترجمہ بھی ہو چکا ہے، شروحات بھی موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، انگلش میں موجود ہیں اور کئی زبانوں میں موجود ہیں. یہ ہمارے پاس کیا حجت ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ کتاب و توحید ایک کتاب تھی لیکن ہم پڑھ نہ سکے، ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا. روزی روٹی کا مسئلہ تھا، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ تھا، صحت کا مسئلہ تھا، روزگار کا مسئلہ تھا، 10-20 بہانے کا کیا بہانے بنائیں گے ہم. اب تو اتنا آسان ہو چکا ہے میرے بھائی واللہ، یہ موبائل فون ہے نا، اس کے اندر اب اس کو آسانی سے سمیٹ سکتے ہیں واللہ. مجھے یاد ہے شرح ممتع جو شیخ عثمی رحمہ اللہ کی ہے، سے 10 سال پہلے یا کچھ ایسا عرصہ ہوگا، تو کیسٹس موجود تھی. تو میرے ایک بھائی ہیں شیخ، انہوں نے بھی تحفے دیا جو پوری شیخ صاحب کی جو ریکارڈنگز ہیں کیسٹس تھیں، واللہ اتنا بڑا کارٹن بھر گیا، بھرا ہوا کارٹن تھا، اس کو اٹھانا مشکل تھا، واللہ اتنا بھرا ہوا کارٹن تھا. اب میں سوچا تو میں سنوں گا کب اور کروں گا کیا، وہ دے تو دیا انہوں نے، اللہ کو جزائے خیر دے. اب دیکھیں وہ پورے کے پورے اس موبائل فون کے اندر، وہ ہی نہیں، اس سے ہزاروں کیسٹیں واللہ موجود ہیں اس موبائل فون کے اندر آرام سے. موبائل فون، اس اسمارٹ فون سے پہلے پھر سی ڈی کا معاملہ آیا، وہ سارا درست 2 یا 3 سی ڈیز میں، کہاں وہ کارٹن تھا جو اٹھانا مشکل تھا، وہ 3 سی ڈیز میں آ چکا تھا. کہاں یہ ہماری جیب کے اندر ہے، سی ڈی کی ضرورت بھی نہیں اب تو، یہ جیب کے اندر اپنے بٹن جہاں پہ دبانا ہے اور اپنے سننا ہے آسانی سے. لیکن عزم کہاں ہے، ارادہ کہاں ہے، وقت کہاں ہے؟ اب یہ تو ہم کسی کو دے نہیں سکتے، نہ ہم کسی کے دل میں ارادہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ عزم پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وقت اس کو اپر دے سکتے ہیں کہ بھائی چلو تم یہ بھی لے لو، کچھ کرو تو صحیح. یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یاد رکھے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کل کا دن گزر چکا ہے، جیسے بھی گزر گیا ہے سب کا گزر گیا ہے، اچھا تھا برا تھا، یعنی تنگ تھا یا کشادہ تھا، صحت عافیت تھی یا بیماری تھی، درد تکلیف تھی، خوشی تھی، غمی تھی، کچھ بھی تھا، گزر گیا نا. نئی صبح، نیا دن، کل ہم نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے. آج کے دن میں یقیناً ہم سب نے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں، نہیں ہوتا کیا خیال ہے؟ سب سوچتے ہیں نا، آج ایک ذہن لسٹ بناتے ہیں، بعض لوگ لکھ بھی لیتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ کچھ لکھتے نہیں، لیکن ذہن میں ہوتا ہے آج ہم نے کیا کیا کام کر رہے ہیں، بلکہ رات سے سونے سے پہلے بھی سوچ لیتے ہیں کل ہم نے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں. صبح ہو گئی ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے. وہ نہ کہ ایسے لوگ ہیں جن کی صبح نہیں ہوئی، وہ ہماری طرح تمنا کرتے تھے ہم نے کیا کیا کام کر رہے ہیں، لیکن کہ شاید وہ آخری نیند تھی. کیا ہمارے اس لسٹ میں اس علم کے لیے کوئی جگہ ہے تھوڑی سی؟ کیا آج ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھو علماء اپنا کام کر کے گئے ہیں، طلاب علم ریکارڈنگ والے اپنا کام کر کے گئے ہیں، لکھنے والے بھی اپنا کام کر کے گئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا واجب دیا تھا, دیکھیں ایک راوی کے بارے میں سوال کیا تھا, پورے سنن میں صرف ایک راوی کا خود انتخاب کر لیں اور اس راوی کا حکم مجھے چاہیے. جب محدثین کہتے ہیں کہ فلان راوی ثقہ ہے اور اس کی روایت کو اصحاب کتب ستہ روایت کیا ہے یا فلان فلان حدیث روایت کیا ہے, یہ ایک جملہ جو ہم پڑھتے ہیں اس پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے. ذرا صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ ذرا خود دیکھیں کہ کیسے محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن وہ بھی ہمارے پاس وقت نہ ہوا. میں نے 7 منٹ آپ سے نہیں مانگے, کیونکہ آپ 7 منٹ ابھی دکھاتا ہوں, 7 منٹ کے اندر آپ کو نکال کے دوں گا اسی موبائل فون سے کہ کس طرح سے راوی کا حکم لگایا جاتا ہے. 7 منٹ نہیں لگیں گے, 7 دن دیا گئے تھے. جس نے کوشش کی ہے نہ کر سکا تو اس کا عذر اس کے پاس ہے, اچھی بات ہے. نہیں جس نے دیکھا ہی نہیں ہے, بات سمجھ گئے, ریمائنڈر بھیج دیا کریں. چلو ساتھیوں کا بھی ریمائنڈر بھی واجب بھی دینا ہے, ریمائنڈر بھی بھیجنا ہے. اچھا تب بھی کہاں ہے, جانتے مسئلہ کیا؟ مسئلہ ہے کہ وہی بات ہے, ارادہ, عزیمت اور وقت, یہ 3 چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی. ارادہ ہر چیز کا ہوتا ہے ہمارے پاس, عزیمت بھی, ابھی دیکھیں سب اپنے کام پہ چلے جائیں گے. بغیر ارادہ کے, بغیر عزیمت کے ہے اور بغیر وقت نکالنے کے ہے. ناشتہ لینے کے لیے ہم وہاں پراٹھا لینے کے لیے بھی لائن پہ لگنا پڑتا ہے, پیٹ بھرنا ہوتا ہے نا, انتظار بھی کرتے ہیں, وقت بھی نکالتے ہیں. 7 منٹ کیا, 10-20 منٹ بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات, گرمی ہوتے تب بھی پرواہ نہیں ہوتی. اور اس علم کے لیے اور اس عمل صالح کے لیے, جس نے قبر میں بھی ساتھ رہنا ہے, درمیشر میں بھی ساتھ رہنا ہے, پرسرات میں بھی ساتھ رہنا ہے, میرے علم نور ہے, ایمان ہے, نور ہے, واللہ دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے, آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور علم نافع علم صالح کی توفیق عطا فرمائے. ہم کیوں ہر درس میں کہتے ہیں, اس لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تاکہ علم نافع کا ہمیں قدر و قیمت کا پتہ چلے. ہم مانگ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں, عمل صالح کہ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما. عمل صالح ہوتا کیا ہے؟ جس کے لیے ارادہ, عزیمت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, سب پہ رحم فرمائے, جو ہمارے کوتاہیاں ہیں, جو ہماری لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واپس درس کی طرف آتے ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے جو چند باتیں جو ریکارڈنگ ہوئی ہیں ان کا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. باب مجا فی التطیر, تطیر بدشگونی کو بھی کہتے ہیں, نحوست کو بھی کہتے ہیں, بس بدشگونی یعنی نحوست کا بیان. وقول اللہ تعالی الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون, خبردار ان کی بدشگونی یا نحوست اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. یہ سورۃ الاعراف نمبر 131 ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں التطیر جو ہے بدشگونی کو کہتے ہیں یا نحوست کو کہتے ہیں, جس سے مراد یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ بعض مرئیات اور مسموعات, مرئیات جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں, مسموعات جو سنی جاتی ہیں, ان میں تصور رکھتے تھے, یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, یہ چیزیں نحوست ہیں اور کوئی شر لے کے آتی ہیں, اور یہ عقیدہ جو ہے باطل عقیدہ ہے. اور اس عقیدے کو غلط بیان کرنے کے لیے شیخ حسین رحمہ اللہ نے اس باب کو باندھا ہے, باب مجا فی التطیر. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان الا انما طائرهم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون, بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب ان کو کوئی خیر پہنچتا, کوئی اچھائی پہنچتا تو خوش ہو جاتے, اگر کوئی مصیبت پڑتی فرعون کی طرف سے تو کہتے کہ یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے, یہ نحوست نعوذ باللہ جو میں آئی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے, جو دعوت لے کے آئے ہیں یہ وہ طریقہ لے کے اس کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کے جواب میں فرمایا ہے الا انما طائرهم عند اللہ, کیونکہ نحوست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہو چکی ہے, لیکن میں سے اکثر نہیں جانتے اس حقیقت کو. شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ نحوست ان کا جو شر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہو چکا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے, جو گناہ کیا کرتے تھے, نافرمانی کیا کرتے تھے, تو اصل نحوست ان کے گناہ ہیں, ان کی نافرمانیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بیان فرمائی ہے. دوسری آیت میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قالوا طائرکم معکم, یہاں پر بھی رسولوں کا ذکر ہے جب ان کو قوموں کی طرف بھیجا گیا, یعنی معاملہ صرف بنی اسرائیل کا نہیں تھا, اور بھی ایسے قومیں موجود تھیں جب ان کی طرف انہی میں سے جو سب سے عظیم اور بہترین لوگ تھے ان کی طرف بھیجے جاتے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر, تو ان کو بھی قوم نے یہی کہا کہ جو مصیبتیں آئی ہیں, جو تکلیفیں ہمیں ملی ہیں, وہ تم لوگوں کی نحوست کی وجہ سے. تو اللہ نے جواب دیا قالوا طائرکم معکم, تو رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یعنی تمہاری بد اعمالیاں جو ہیں, جو نافرمانیاں ہیں, جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے, وہ تمہاری ان گناہوں کی وجہ سے ہے جو تم کیا کرتے ہو. شیخ نواز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے گمراہی اور جہالت کی وجہ سے ہے, یہاں تک کہ ان کی گمراہی اور جہالت پہنچی کہ انہوں نے, یعنی رسولوں کی قوموں نے پتھروں درختوں کی عبادت کر لی, یہ گمراہی کی انتہا ہے. اور اسی گمراہی میں سے اور ضلال اور جہالت میں سے وہ بچگونی بھی لے لیا کرتے تھے, اور یہ سب جہالت اور گمراہی میں سے ہے. مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف جلدی کرے, اپنے گناہوں سے دوری اختیار کر لے, طرف کی بارگاہ میں توبہ کرے, اور بدشگونی سے دوری اختیار کرے, خبردار رہے, اور یہ یقین رکھے جو بھی تکلیف اسے پہنچی ہے وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے ہے. یہاں تک کچھ ریکارڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد ریکارڈنگ ختم ہو گئی ہے. شیخ باز رحمہ اللہ کے مجمع فتاوی جلد نمبر 28 سے کچھ جو علمی مادہ ملا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ عنہ کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفر, اخرجہ یعنی البخاری و مسلم. زیادہ مسلم و مسلم نے یہ جملہ زیادہ لکھا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا نوء ولا غول. یہاں پر چھ چیزوں کا ذکر ہے, چھ چیزوں کی نفی کی گئی ہے, لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفر, چار, ولا نوء ولا غول، چھ ہو گئے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس حدیث کے تعلق سے، اور بدشگونی کے تعلق سے. جواب میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہوا، لا عدوى ولا طين ولا هم ولا صفر ولا نوء ولا غول ويعجبني الفأل. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ معنی ہے کہ جو دور جاہلیت میں لوگ عقیدہ رکھتے ان چیزوں کے اثر کا، اسے باطل قرار دے دیا گیا ہے. اور ان میں سے لا عدوى یعنی کوئی بیماری اچھوت نہیں، بیماری کے تعلق سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری خود، بیماری کا اثر بھی ہوتا ہے اور خود بیماری اچھوت ہوتی ہے اپنی حقیقت سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ باطل ہے، اور اس پوری کائنات میں جو متصرف ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. کوئی بیماری اپنی مرضی سے کسی کو لگ نہیں سکتی اللہ کے حکم کے بغیر. تو بعض صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں اونٹ ہوتے ہیں، ہرنوں کی طرح ٹھیک تندرست ہوتے ہیں، تر و تازہ ہوتے ہیں. ایک بیمار اونٹ آتا ہے، اجرب، اجرب کہتے ہیں اس اونٹ کو جس کو خارج کی بیماری ہوتی، جرب بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری باقی اونٹوں میں پھیل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن اعدى الاول، سے بخاری کی حدیث ہے، تو سب سے پہلے کو بیماری کس نے دی تھی؟ اگر ہر بیماری کی حقیقت یہ ہے، یا اچھوت بیماری کی حقیقت یہ ہے کہ صرف لگنے سے پھیلتی ہے، تو پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ جس نے پہلے کو بیمار کیا وہ دوسرے تیسروں کو بھی بیمار کر سکتا ہے. اگر صرف بیماری کی حقیقت یہ ہے جو اچھوت بیماری ہے، کیونکہ نفی کی گئی ہے لا عدوى، تو بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ شریعت میں، دین اسلام میں اچھوت کو بیماری نہیں ہے، اور کافی لوگوں نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور یہ سائنس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، حدیث ضعیف ہے، متفق علیہ حدیث ضعیف، ایسے ہو گئی تمہاری بارے سے ضعیف ہو گئی. یہ سمجھو حدیث کا مطلب کیا ہے ذرا. اور اس باب میں یہ دیکھ لیں کتاب الطب، صحیح بخاری میں پوری کتاب ہے کتاب الطب، اس کی اور میں یہ حدیث موجود ہیں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو یعنی یہ جواب ہے صحابہ کو، تو پہلے وہ کس نے بیمار کیا تھا؟ کوئی اور اونٹ تو نہیں تھا جس کو بیماری اس میں لگ جاتی؟ تو پہلے کوئی بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھوت بیماری اللہ کے حکم سے ٹرانسفر ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتی، بات یہ ہے اصل میں. تو لوگوں کو عقیدہ درست کر لے. اور حدیث کا معنی یہ ہے، فمن اعدى الاول، تو پہلے کو کس نے، کہاں سے لگے بیماری کو؟ تو معنی یہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، تو جس نے پہلے میں بیماری پیدا کی تھی وہ دوسرے میں بھی بیماری پیدا کرتا ہے، اور جو مخالطہ ہے، آپس میں جو ملنا ہے، یہ ایک سبب ہے بیماری کے ٹرانسفر ہونے کا، منتقل ہونے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بیماری نہ لگے، تو اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اس کی دلیل دیکھیں اب اسی کتاب الطب صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی بھی کوئی مریض کسی تندرست کے پاس نہ ملے. جو مریض ہے، جس بیماری لگی ہے اور وہ بیماری میڈیکلی یعنی اچھو سمجھ جاتی، ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو اس بیمار کو نہیں چاہیے کہ تندرست کے پاس جا کے اسے ملے یا اس کے ساتھ مخالطہ کرے، جس کی وجہ سے بیماری منتقل ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے، اللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ نے منع فرمایا کہ جو بیمار اونٹ ہیں ان کو تندرست اونٹوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، ان کو الگ رکھا کریں تاکہ بیماری کے انتقال کا سبب نہ ہو، اسے سبب ختم کر دیں. آپ لگو تو لگ جائے گی بیماری، ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ احتیاطی تدابیر جو ہیں اس کو اپنائیں، اسباب شرعیہ ہیں. اور تیسری حدیث میں یہ بھی کتاب الطب صحیح بخاری میں ہے کہ مجذوم بیمار جو ہے اور جذام جو ہے یہ ہم اسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، بہت خطرناک اور اچوت بیماری ہوتی ہے، جلد سے میں ہوتی ہے، پورے سسٹم میں چلی جاتی ہے، کہ مجذوم مریض سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر کو دے کے بھاگتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بیماری منتقل ہوتی ہے اور اس کے پاس بیٹھنا جو ہے، ایسے مریض کے ساتھ بیٹھنا جو ہے، وہ سبب ہے بیماری کے انتقال. سبب کو تم سبب کا خاتمہ کرو، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے معاملہ، جو چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا. تو ان روایات کو جب ہم اکٹھے کر لیتے، لا ادوا کی روایت کو اور ان روایات کو، معاملہ صاف ہوا کہ نہ ہوا؟ دیکھو کنٹرڈکشن ہے کوئی نہیں ہے. لا ادوا سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیماری خود اپنی ذات سے اچھوت نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے منتقل نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر. اور ان روایات میں تو واضح ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں جو حدیث جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی بیماری اچھوت نہیں ہے، کہ ان جاہل لوگوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیماریاں اپنی مرضی سے منتقل ہوتی ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ سب معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے کہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے تو ہو جائے گی مریض سے تندرست کی طرف، اور اگر چاہے تو ایسا نہیں ہوگا. یعنی ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ احتیاط سے کام لینا ہے. اس لیے ماسک کا استعمال کرنا، اب دیکھتے ہیں ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں اور ہسپتال میں لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ بیماری منتقل ہو، اسپیشل ماسک اسپیشل بیماری کے لیے آ گئے ہیں، یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی شخص کہ میں نے ماسک استعمال نہیں کر، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں. عقل ہے ثم توکل، بھروسہ کا بھی طریقہ ہوتا ہے، شرع سبب ہوتا ہے پہلے، پھر بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پہ. تو شرع اسباب میں سے یہ بھی شرع سبب ہے کہ آپ بیمار جو ہے، جس کو اچھوت بیماری ہے، اگر اسے ملنا بھی ہے تو خاص احتیاطی تدابیر سے آپ ملیں، اپنا ماسک استعمال کر، ماسک کی ضرورت ہے، یا ہاتھ نہ لگیں اگر ہاتھ سے منتقل ہوتی ہے کوئی جسم، جیسے کوڑ کی بیماری ہے تو یعنی جو بیماری وہ کانٹیکٹ سے منتقل ہوتی ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے. بعض ایسے بیماریاں بھی ہوتی ہیں، بعض بیماریاں جو ہے وہ ایئر ڈراپلٹ جیسے کھانسی سے یا جو چھینک ہوتی ہے اس سے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے. تو اس کے لیے ماسک کا استعمال کرنا ہے، دور بیٹھنا، اس کا مطلب یعنی مریض کی عیادت سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ مریض کی عیادت اپنی جگہ پہ اسے جو یعنی فائدہ ہے شرعاً، اسے جو اجر و ثواب ہے، عظیم اجر و ثواب ہے، منع اسی سے کیا جا رہا ہے کہ بغیر احتیاطی تدابیر کے اور بغیر اس بدعقیدگی کے کہ بیماری خود اثر انداز ہوتے، خود مرضی سے منتقل ہوتی ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. یہ غلط بات ہے. اچھا، یہ تو تھا لا عدوى ولا طیرہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ باز رحمہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جہلیت میں جو لوگ بدعقیدگی رکھتے تھے بدشگونی کی، بعض چیزوں کو دیکھنے یا سننے سے، جن چیزیں کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ چیزیں جن کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کی حاجت سے ان کو روک دیتی تھیں، یہ تطیر ہے. کس شخص کی کوئی حاجت ہے، کوئی کام اس کو کرنا ہے، لیکن الو کی آواز سن لی ہے، کوا کی آواز سن لی ہے، کالے بلی کو دیکھ لیا راستہ کاٹتے ہوئے وغیرہ وغیرہ، تو اپنے کام سے رک جاتے ہیں، اپنی حاجت سے رک جاتے ہیں، یہ بدشگونی ہے. اگر نہیں رکتا تو بدشگونی تو نہ ہوئی نا. بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے اور چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوئی اس، تو بلی کے کاٹنے سے بدشگونی نہیں. بدشگونی یہ ایک بدعقیدگی ہے جو ہمارے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، یہ کسی جانور یا کسی اس چیز کے اثر سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بدعقیدگی ہے، یہ لوگوں کی غلط سوچ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی رد کر دیا، اس حدیث میں اس باطل عقیدہ کا بھی رد ہوا. اور دوسری حدیث میں الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک جو جس کا آگے ذکر ہوگا، اور دونوں حدیث کو شیخ صاحب ایک ساتھ بیان کیا ہے. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. والتسريح ذكو بيأيك سات ذكر كردي فتومي من ردته طيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وكفرت ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. إن أحاديث كمجموعة إيك سات بيان كردتين پھر کیونکہ بدشگونی کی بات آئی ہے لا طیرہ تو اس میں جو احادیث ایک ساتھ شیخ نے ذکر کیا ہم بھی ایک ادھر کے شرح کر لیتے ہیں. بدشگونی کے تعلق سے جو اگلی حدیث ہے ولہما عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ. عدوى تو ہم جان چکے ہیں, ولا طیرہ وجبن الفال. قالوا الفال قال الكلمة الطیبة. اس کے بارے میں شیخ صاحب آگے بات کرتے ہیں. اور تیسری حدیث میں ولی ابی داود بسند صحیح عن عقبۃ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال ذکر الطیر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچگونے کا ذکر ہوا, فقال احسنه الفأل, سب سے بہترین جو ہے وہ فأل ہے. ولا ترد مسلما, مسلمان کو روکتی نہیں ہے. فإذا رأى أحدكم ما يكره, جب تم میں سے کوئی شخص چیز دیکھ جو اسے ناپسند ہو, فلیقل, تو یہ کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت, اللہ تعالیٰ تیرے سے کوئی بھی بھلائی نہیں لاتا. ولا يدفع السیئات الا انت, اور برائی کو تیرے سے کوئی نہیں روک سکتا. ولا حول ولا قوة الا بك, اور نہ ہی بھلائی کرنے کی طاقت اور نہ ہی برائی سے روکنے کی طاقت مگر تجھ سے ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فعل کے تعلق سے, یہ فعل کا ذکر ہوا ہے, فعل کا معنی کیا ہے؟ ویعجبنی الفعل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے فعل پسند ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فعل سے مراد یہ ہے, اگر فال کیا مراد کلمۃ الطیبہ, آپ سے خود بنا فال کی کلمۃ الطیبہ اچھی بات, تو اچھی بات سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ شیخ صاحب فرماتے کہ جب انسان کوئی چیز سنتا ہے کسی شخص کے بارے میں جو کسی تکلیف میں ہو یا کسی کو مشکل ہو, تو اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے تاکہ اسے تسلی ہو جائے. یعنی مثال کے طور پہ اگر مریض کو سنے کہ درد و تکلیف میں ہے, تو اسے کہے یا سلیم یا معافا, اے تندرست انسان ہے. تو وہ مریض تندرست کیوں کہا اسے؟ تاکہ اسے اللہ تعالیٰ شفا دے دے اور وہ تندرست ہو جائے. جو ایسی بات وہ سنتا ہے تو اسے تسلی بھی ہوتی ہے کہ میں انشاءاللہ تندرست ہو جاؤں گا, یہ کلمۃ الطیبہ ہے. اس طریقے سے جب کوئی شخص اپنے گمشدہ چیز کی تلاش کر رہا ہوتا ہے نہیں مل رہی ہوتی, تو آپ اسے کہتے ہیں اے چیز کو پانے والے, یعنی تمہاری چیز تو مل چکی ہے, یا واجد عربی میں کہتے ہیں, عربی میں ندا آسان ہوتی ہے, یا واجد یا سلیم یا معافا, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب اچھی باتیں ہیں. ہم کسی پازیٹیو تھنکنگ, اس میں حسن ظن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور اس شخص کی یہ تسلی بھی ہے, اس کی مشکل کو دور کرنے میں ایک مدد اور اعانت بھی ہے. اگرچہ آپ اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں, دعا تو ہم کر رہے ہیں, تو اس کو یہ اچھے الفاظ, یہ الفعل الکلمۃ الطیبہ, تو اس سے یہ مراد ہے. اور بدشگونی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعل کے تعلق سے ولا ترد مسلما, یہ فعل نہیں ہے بلکہ الطیرہ کا ذکر ہے. طیرہ کے بدشگونی کے تعلق سے ولا ترد مسلما, بدشگونی مسلمان کو روکتی نہیں اپنی حاجت اپنے کام سے. جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہے تو کیا کرے؟ یعنی جیسے کہ کوے کا آواز پسند نہیں ہو اسے, تو بدشگونی لے اور اپنے حاج کام سے رک جائے, بلی کو کالی بلی کو دیکھ لیا ہے اسے ناپسند ہے, الو کی آواز سنی اسے ناپسند ہے, یکرہ, تو بدشگونی تو کرنی نہیں چاہیے, تو کرنا کیا چاہیے؟ اس کا حل بھی ہے نا, حل کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ذرا سنیں کیا دعا ہے. فإذا رأى أحدكم يكره فليقل, تو یہ دعا کرے, اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھی بھلائی نہیں لاتا, یہ جو چیز مجھے پسند ہے یہ مجھے بھلائی سے روک نہیں سکتی, جو میں کام کرنے جا رہا ہوں, جو میری حاجت ہے یہ نہیں روک سکتی مجھے, کیونکہ بھلائی صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ولا تدفع السيئات إلا أنت, اور برائی کو, تکلیف کو, مصیبت کو تیرے سوا کوئی روکنے والا نہیں. تو یہ کالی بلی جو ہے یا کالا کوا ہے یا الو ہے, یہ چیزیں برائیاں نہیں لے کے آ سکتی میری زندگی میں, مجھے میری حاجت سے نہیں روک سکتی, کیونکہ تکلیف اور برائی صرف تو ہی دور کر سکتا ہے, کوئی اور دور نہیں کر سکتا. اور پھر آخر میں ولا حول ولا قوت الا بك, اب اسے پورا اعلان کر دیا ہے, اپنے حیلے کا, اپنی زور کا, اپنی طاقت کا, کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر, اعانت کے بغیر ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں. لا حول, علماء فرما جیسے کہ اس حدیث میں ہے, یعنی اس کے جمعہ علماء نے لیا ہے, انسان یا تو بھلائی کرتا ہے یا برائی سے رکتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, تو اچھے کرنے کی طاقت, بھلے کرنے کی طاقت, اور برائی سے رکنے کی دوری کرنے کی طاقت, اس کے لیے طاقت کا ہونا لازمی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی مدد تو رعانت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اگرچہ حول اور قوت دونوں ایک چیز ہیں, معنی کے اعتبار سے حول اور قوت, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ حول میں کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور جو قوت لو استعمال ہوتا ہے رکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس حدیث سے لا, اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك, نہ تو کوئی بھلائی کرنے کی طاقت ہم رکھتے ہیں اور نہ ہی برائی سے رکنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں, مگر تجھ سے اے ہمارے رب. اگر ہم کوئی خیر کر رہے ہیں تو تیرا ہی کرم ہے, اگر کسی برائی سے رک رہے ہیں وہ تیرا ہی کرم ہے, اگر تیری مدد اور اعانت نہ ہوتی تو ہم اس لائق کبھی نہ ہوتے. اپنی کمزوری, اپنی مسکینی, فقیری کا اعتراف ہے. اور حقیقت میں واللہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو, واللہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو جو بھی ہم صلاحیت رکھتے ہیں, سوچنے کی, بولنے کی, یاد کرنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, چلنے کی, جاگنے کی, سونے کی, مگر حرکات اور سکنات, یہ کس کا کرم ہے؟ اسی رب کا ہی تو کرم ہے واللہ. اگر اللہ کی مدد نہ ہو, اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو, واللہ ہم اپنی پلک کو بھی نہیں چمک سکتے, یہ طاقت نہیں رکھتے ہم واللہ. یعنی بعض ایسے مریض دیکھتے ہیں, یعنی کسی فالج ہو جاتا ہے, وہی جو طاقتور انسان تھا, تندرست انسان بالکل, یعنی پہلوان جیسے اس کی باڈی دیکھیں, فالج اٹیک ہوا, بستر پہ پڑا ہے, جس کے مکے سے لوگ ڈرا کرتے تھے کہ ایک مکہ ہی پورا ہو جاتا, کر دیتا, قصہ تمام کر دیتا ہے, اب وہ پانی کی گلاس اٹھانے کا قابل نہیں ہے, وہی جسم میں وہی شکل ہے, وہی صورت ہے, کوئی فرق نہ پڑا. اللہ کے حکم سے وہ مکے مارتا تھا, اللہ کے حکم سے وہ پانی کے گلاس کو اٹھانے کی قابلیت نہیں رکھتا. وہ کئی سے لوگ تندرست تھے, عقل بند تھے, سمجھدار تھے, تیز حافظہ تھا, آج عقلیں ختم ہو گئی, پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں, ایک جھٹکا لگا, ایکسیڈنٹ ہوا, سب معاملہ ختم ہو گیا. تو کس کے کرم سے ہم سوچتے ہیں, کس کے کرم سے ہم زندہ ہیں, زندگی کو دیکھ لیں آپ, زندہ ہیں, تندرست ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور روح لے کے چلا جاتا ہے اور ایک کھوکھلا جسم پڑا رہتا ہے. تو کسی کرم سے ہم سانسیں لے رہے ہیں, سبحان اللہ. ولا حول ولا قوة الا بك. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. کیا خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ اللہ کا ذکر ہے, ذکر مسنون ہے. کثرت سے پڑھا کریں اور اپنی حور اور قوت سے بری ہو جائیں اور اپنی یہ جو انسان کے اندر ہوتا ہے, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں, اپنی حقیقت کو جان لیتے ہیں. ہماری حقیقت کیا, یہ حقیقت ہے, ہم سب ناکار ہیں واللہ, کچھ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جس کے اللہ تعالیٰ توفیق دے. پھر بچوں کو نہیں, کبھی بات ہو رہی ہے, ابھی حدیث باقی ہے, حمص اور صفر, نو اور غور, میں ترتیب سے بات کر لیتا ہوں. حموک اللہ. صدر مسعود عنہ کے حدیث میں مرفوع عن یعنی آب وسلم کا فرمان ہے, الطیرۃ شرک الطیرۃ, دو مرتبہ فرمایا بچگونی شرک ہے, بچگونی شرک ہے, بدفالی یا نوست کے بدعقیدگی رکھنا کسی چیز بات چیزوں میں شرک ہے. وما منا الا, اچھا حدیث کہاں تک ہے؟ الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک, اور روایت تین مرتبہ بھی آیا ہے. اچھا وما منا الا, ہم میں سے کوئی نہیں مگر بشریت کے تقاضے سے کوئی چیز اسے دل میں کھٹکتی ضرور ہے. بشر ہیں تو دل میں کوئی کھٹکا آ جاتا ہے بشریت کے تقاضے سے. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے, جیسے کہ شیخ حسین رحمہ فرماتے ہیں وجعل آخرہ من قول ابن مسعود, جو آخر جملے سے ابن مسعود کا قول ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ الطیرۃ شرک الطیرۃ, یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. وما منا الا ولكن الله يذهب بالتوكل, لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل سے دور کر دیتا ہے, بھروسے سے دور کر دیتا ہے, تو ایک کھٹکا دل میں رہتا ہے. کل بھی راستہ کاٹ دیا, اگر کھٹکا دل میں آیا ہے تو بشریت کا تقاضا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قدم نہیں رکنا چاہیے, اور اپنے کام کے لیے جس کے لیے تم گھر سے نکلے ہو اسے مکمل کریں. یہ جو کھٹکا اس یہ کیسے دور ہوگا؟ آپ کا قدم رکا کیوں نہیں ہے؟ توکل سے, اللہ پہ بھروسہ ہے, کیونکہ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کالی بلی کے کہ نہ کوئی قصور ہے نہ کوئی کمال ہے, کام بنتا ہے نہیں بنتا, اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے, اگر کام میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے, ان انسان چلا گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پہ, اگر کہا کہ بلی کی وجہ تھی نا, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک بدشگونی ہے. مطلب وہ بھروسہ اللہ پہ توکل ہوتا تو کبھی ایسی سوچ نہ آتی. تو ایکسیڈنٹ پھر کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا ہے, تو بلی کس میں کیا قصور ہے بھائی؟ ہاں اگر بلی کو بچاتے بچاتے گاڑی لگ گئی ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن بلی نے راستہ کاٹ دیا, وہ چلی گئی ہے اور تم اسی عقیدگی میں آگے جا کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اوور سپیڈ اپنی تھی یا غلطی کو اپنی تھی, غلطی نہ بھی ہوتی, جو لکھا تھا کسی اور گاڑی آ کے پیچھے سے مار دیا, تو آپ کا کوئی قصور ہی نہیں اس میں, تو ایکسیڈنٹ لکھے ہوتے مقدر میں, اس میں کسی جانور کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یعنی بچگونی کا معاملہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہو بھی جاتا ہے, اگر ہو بھی جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ. بھروسہ کی کیا مراد ہے؟ بھروسے سے کیا مراد ہے؟ کہ اپنے عمل کے لیے قدم بڑھانا ہے, رکنا نہیں ہے. اگر کسی سے ہو جائے, اب ترتیب دیکھیں آپ, اگر کسی سے یہ ہو جائے, غلطی ہو جائے اور رک بھی جائے, تو وہ کیا کرے؟ اس کو کوئی کفارہ ہے؟ سن لیں سر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث, من ردته طیرت عن حاجاته فقد اشرک, جس کو بدشگونی اس کی حاجت سے روکا تو اس نے شرک کیا, یقین اس نے شرک کیا ہے. فقالوا قالوا باصحاب الارض کی فما کفارت ذلك, اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قال اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، سن لے دعا ذرا. قال ان یقول اللهم لا خیر الا خیرک، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی خیر خیر ہی نہیں ہے، تیرے خیر کے سوا کوئی خیر نہیں ہے، خیر جو بھی مجھے حاصل جو ملے میری زندگی ساری میں وہ صرف تجھ ہی صحیح ہے. لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک، اور کوئی شگن تیرے سوا نہیں ہے، صرف تجھ ہی صحیح ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. توحید عبادت کا اقرار اور اس کا اعلان، جو توحید عبادت مضبوط ہونا تو پھر باقی معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے آخر جملہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر بدشگونی سے بچنا ہے، بدفعلی سے بچنا ہے، بدعقیدگی سے بچنا ہے، تو توحید عبادت کو مضبوط رکھیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے لیے علم حاصل کریں. اس کو حاصل کرنے کے لیے صحیح مطلب کیا ہے، صحیح معنی کیا ہے، اس ارکان کیا ہے، شروط کیا ہے، لوازمات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں. وہ جتنی ایمان مضبوط ہوگا، عقیدہ توحید مضبوط ہوگا، اتنی ہی یہ بدعقیدگی دور ہوتی جائے گی اور جھڑتی جائے گی. کفارہ کیا ہے، ہو گئی غلطی، ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں، بدشگونی ہو گئی ہے، کالا کوا اوپر چھت پہ بیٹھا، جھگڑا ہوا اور کہا، کہہ دیا کہ کالا کوا کی وجہ سے تھا، یہ منحوس نہ آتا تو جھگڑا نہ ہوتا، کہہ دیا. کیا حل ہے اس کا؟ توبہ ہے، توبہ تو کر لی ہے، اور یہ ذکر مسنون بھی ہے. اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، خیر بھی تیرا ہے، تجھی سے ہے، یہ پرندہ بھی تیرا ہے اور تجھی سے ہے. اگر کوئی شگونی بشگونی کی بات ہے، سب تیرے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. میں اس کا اقرار کرتا ہوں اور یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. بدشگونی تیرے سے آخری بات رہ گئی ہے. وله من حديث الفضل بن عباس، فضل بن عباس کی حدیث، وله لعند لأحمد، احمد بن حنبل روایت کیا ہے، انما الطيرة ما امضاك او ردك، بدشگونی تو یہی جو تمہیں آگے بڑھایا تمہیں روک دے، جس کی وجہ سے تمہارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، وہ تو بدشگونی ہے. دل کے کھٹکے کو بدشگونی نہیں کہا جاتا، واضح ہے، دل میں کھٹکا پیدا ہوا ہے، بشریت کا تقاضا ہے. آپ کا عمل بدشگونی عمل سے جڑی ہوئی ہے، جو آپ کو کچھ کرنے پہ آمادہ کر دے یا روک دے، یہ بدشگونی ہے. یعنی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ وہ کام نہیں کر جس کے لیے آپ جا رہے تھے، کوئی اور کام کر لیتے، ما امواقع یعنی کوئی اور راستہ اپنا لیا کالی بلی کی وجہ سے، اب وہ رد کیا، تم رک گئے، کیوں کام کیا ہی نہیں ہے، نہ وہ کہ جس کے تم جا رہے تھے نہ کوئی اور کیا. اس اعتبار سے تو ما امواقع اور رد کا اس کے تعلق سے جو ہوتا ہے اسے بدشگونی کہتے ہیں. لا عدوى ولا طیرۃ، تیسرا جملہ تھا، ولا ہامہ. شاہ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہامہ سے مراد الو ہے، خاص پرندہ ہے، اور بعض لوگ الو کی آواز سے بدشگونی لیا کرتے تھے. دور جہلیت میں یہ بدعقیدگی تھی اس الو کے تعلق سے کہ اگر اس کی آواز، یعنی اگر یہ الو آتا کسی گھر کے اوپر چھت پہ بیٹھ جاتا اور اس کی آواز گھر والے سن لیتے، مطلب اس گھر کے اندر موت واقع ہوگی، کوئی شخص مر جائے گا یا گھر والے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعقیدگی کو بھی دور فرمایا اس حدیث میں، یعنی اس پرندے کا کوئی، اگر موت لکھی تو موت ہوگی، اس پرندے کا کیا تعلق ہے کسی کی موت سے یا کسی کی زندگی سے. چوتھا جملہ ہے، ولا صفر. شاہ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفر معروف مہینہ ہے، دور جہلیت میں اس مہینے سے بدشگونی لیتے تھے، اسے منحوس سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بدعقیدگی کو بھی باطل قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ دوسرے مہینوں کی طرح ایک عام سا مہینہ ہے جس کا تعلق کسی بدشگونی یا شگن سے نہیں ہے. اور بعض اہل علم نے یہ کہا کہ یہ ایک خاص کوئی بیماری ہے یا کوئی خاص جراثیم ہے جو لوگوں کو پیٹ میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیماری ہو جاتی ہے, اسے صفر کہا جاتا ہے. تو صفر یا صفر جو ہے دو مختلف لفظ ہیں. اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جس کی بیماری لگ جاتی ہے تو یہ بیماری منتقل بھی ہو جاتی ہے اور ہلاک کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نفی کیا کہ وہ عدوہ کی بات جو ہے ایک سفر کا مہینہ کے تشاؤم اور بدشگونی اور منحوس سمجھنا, یہ تو آپ دیکھیں دور حاضر تک بھی بعض لوگوں میں بدعقیدگی موجود ہے. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی, سفر کے مہینے میں جو ہے سفر نہیں کرنا, سفر کے مہینے میں کوئی بزنس ڈیل نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ سفر کے مہینے منحوس ہے. سبحان اللہ, سفر کے مہینے کے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو تمہارے بزنس سے, تمہاری بیوی سے, تمہاری شادی سے, تمہارے سفر سے, اس کا کیا تعلق ہے؟ مہینہ ہے, مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اگر کوئی خرابی ہے تمہاری سوچ میں, تمہارے دل میں خرابی ہے, اس کو درست کر لو. سفر کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے. اگر سفر کے مہینے میں کسی کو کوئی نقصان ہو جائے, شادی ہوئی طلاق ہو گئی, سفر کے مہینے شادی ہوئی دو مہینے بعد طلاق ہو گئی, سفر کا قصور ہے؟ قصور تو جناب کا ہے, بیوی کو نہ سنبھال سکا, نہ بیوی نے اس کو یعنی آپس میں بنی نہیں ہے. لو سٹوری سفر سے پہلے تھی, لو سٹوری سفر کے بعد ختم ہو گئی ہے. سفر کا کیا قصور ہے بھائی؟ اپنی جو کوتاہیاں دیکھیں, لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے. بہت بڑی بات ہے غلطی کا اعتراف کرنا, اور پھر دیکھتے کس چیز پہ اس کو تھوپ دیں. سفر کا مہینہ, سفر میں شادی ہوئی تھی نا, وہ سب اس پہ تھوپ دیں بس. وہ سفر کا مہینہ تھا اس لیے, وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہاں یار منحوس مہینہ تھا اس لیے, چلو کوئی اور شادی کر لو, سفر میں نہ کریں کسی اور مہینے میں کر لو, خوش رہیں گے سفر کے علاوہ کسی نے شادی کی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں آپ, صحابہ آپ وسلم نے شادی کی, آپ وسلم کی بیٹیوں نے شادی کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شادی کی ہے. کوئی خاص سفر کا ذکر ہے؟ سفر سے بچ کے رہنا ہے کہیں پہ؟ کوئی فرق مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. میں دیکھیں چیلنجز دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہل دور جہل جو جہالت پھیلی ہوئی تھی, صرف بت پرستی نہیں تھی, بہت بہت سی اور بدعقیدگیاں تھیں جن کا صفائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اگلا جملہ ہے ولا نو آ, نو کہتے ہیں آسمان کے تاروں کو جب وہ حرکت میں آتے ہیں اور ان کا اثر زمین یا اہل زمین پر ہوتا ہے, اسے نو کہتے ہیں. انواع جمع ہے اس کی. یہ بدعقیدگی تھی دور جہلیت میں. شیخ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تارے ہیں دور جہلیت میں, لوگ ان تاروں سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے, یہ شگن بھی لیتے تھے. یہ تارہ جب یہاں پہ پہنچے گا تو یہ فائدہ ہوگا, وہاں پر جائے گا تو یہ نقصان ہوگا, زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے, دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے. یہ اس بدعقیدگی کو باطل قرار دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاروں کا جو کام ہے یا جس چیز کے تارے اللہ نے پیدا کیے ہیں, اسی میں بیان فرمایا ہے تین چیزیں. کون سی ہیں؟ زینت للسماء, آسمان کے لیے زینت ہے. رجوم للشیاطین, شیطانوں کے لیے رجم ہے. وعلامات يهتدى بها في البر والبحر, اور نشانیاں ہیں جن میں جو سفر کے لیے اور صحیح راستوں کو اپنانے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. پھر اس کے دلائل بیان کے شیخ صاحب نے قرآن مجید کی آیات, ارشاد باری تعالی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, ودوسری آیت میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان وعلامات و بالنجم هم يهتدون, یہ دلائل ہیں کہ آسمان کے تارے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ان مقاصد میں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ان تاروں کو زمین پر یا اہل زمین پر کوئی برا یا اچھا اثر ہوتا ہے. آخر میں غول سے کیا مراد ہے؟ ولا غول, غول عام طور سے بھوت کو کہتے ہیں, بھوت ریت. کوئی بھوت نہیں ہے تو کیا بولا کہ بھوت ہے ہی نہیں؟ نہیں, مطلب یہ ہے. اچھا اچھا, شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا قول سن لیتے پہلے. وَأَمَّا الْغُولُ فَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ, غول جو ہے جنوں کے جنس میں سے ہے. تعرضون للناس في الصحراء جو سهرهم لوگوں کو پریشان کرتے وہ ظلم عن الطرق وہ خوفونهم جو لوگوں کو ڈراتے تھے اور صحیح راستے سے ان کے ڈر کی وجہ سے ادھر بھاگتے تھے راستہ جو ہے ان سے جو یعنی چلا جاتا اور وہ گم ہو جاتے صحراؤں میں. دور جہلیت میں لوگوں کی یہ بدعقیدگی تھی کہ جو غول ہے جو یہ بھوت ہیں یہ خود نفع نقصان کے مالک ہیں, تیسرے ان سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے, جیسے کہ بعض سورۃ جن کی تفسیر بھی آیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. فصیم فرماتے ہیں کہ جب گزر ہوتا انسانوں کا کسی وادی سے جس میں کوئی جن ہوا کرتے تھے تو جو اس قافلے کا جو لیڈر ہوتا تھا وہ جن اس وادی کے جنوں کے جو سردار تھا اس سے پناہ مانگتا کہ میں تیری پناہ میں ہوں, ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچانا. جن حقیقت میں شیطان انسان سے ڈرتے ہیں, تو جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ ہم سے پناہ چاہتے ہیں, ہمیں کوئی بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں, ہم سے ڈرتے ہیں, تو وہ اور ان پر طاقتور ہو گئے, ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعقیدگی کو بھی باطل قرار دیا ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ غول نظر آئے تو تم اذان دیا کرو, یعنی اذان سے بھاگتے ہیں. یہ بھی حل ہے, ایک ڈرنا نہیں ہے, ان سے پناہ نہیں مانگنی ہے بلکہ اذان دینی ہے. تو اذان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے کا ذکر ہے, کلمہ شہادت ہے اور بہت پیارے جملے اور الفاظ ہیں. تو اذان دیا کرو, اذان سے جو ہے نا یہ چیزیں بھاگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھا کرو. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی دعا مسنون ہے. یا یہ بھی دعا مسنون ہے. ایسی چیزوں ویرانوں میں جانے سے جب انسان جاتا ہے کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو یہ اس جب یہ دعا پڑھتا ہے تو جو بھی وہاں پہ شر ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھ دیتے ہیں اور اس شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے. یہ مختصر سا شیخ باز رحمۃ اللہ کے یعنی مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 سے چند فتاوی کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, سلو الصالحین کی منہج روشن منہج کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بدشگونی سے اور ہر شرک سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
میں
کہ سوال ہے کہ حدیث میں فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ, جب تم میں سے کوئی شخص اسے دیکھے جو اسے ناپسند ہے تب یہ دعا مسنون پڑھے, اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا تدفع سيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لیکن درس میں ہم نے سنا ہے بار بار کہ کوئی چیز کوئی شخص جب کوئی چیز دیکھتا ہے یا سنتا ہے جو اسے ناپسند ہے, حدیث میں دیکھنے کا لفظ ہے, عمومی طور پر لوگ دیکھنے سے ہی بچگوندی لیتے ہیں, سننے سے بھی لیا جاتا ہے, لیکن حدیث میں دیکھنے کا لفظ اسے مراد نہیں کہ سننے سے بچگوندی نہیں ہے. بچگوندی وہ جو لوگ کیا کرتے ہیں, اور بچگوندی چاہے دیکھنے کی وجہ سے ہو یا سننے کی وجہ سے ہو, اس میں سب شامل ہیں. لیکن جو تغلیب ہے وہ یہی کہ جو انسان دیکھتے اس سے بچگونی زیادہ تر لیتا ہے, اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے. ورنہ مسموعات سے مسموعات کی نفی نہیں کہ جو انسان سنتا ہے بچگونی لیتا ہے اس کی نفی نہیں, بلکہ اس میں سب شامل ہیں. واللہ اعلم.
اور دوسرا سوال یہ
تھا کہ جو غول کے تعلق سے بات ہوئی, بھوت گوسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, دیکھیں جن کا انگلش میں کیا ترجمہ ہے, کوئی گوشت کہتا ہے جن انگلش میں لفظ نہیں, عربی لفظ ہے انگلش میں استعمال کیا گیا ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں, ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کوئی اسپرٹ کہتا ہے کوئی گوشت کہتا ہے ہاں نہیں نا کوئی لفظ ترجمہ نہیں ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھوت کا لفظ جو ہے غول دیکھیں غول شیخ صاحب نے کیا فرمایا کہ جنوں کے بہت سارے قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم ہے جسے غول کہا جاتا ہے گول کہتے ہیں انگلش میں گول بھی کہتے ہیں بالکل گول بھی کہتے ہیں کوئی گوشت کہتا ہے لٹرلی جنوں کو گوشت کہا جاتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ گوشت ہو وہ جن ہو وہ غول ہو وہ بھوت ہو وہ پریت ہو کچھ بھی ہو بات یہ ہے کہ جن ہے کوئی کسی قسم کا بھی ہو اس کا وجود ہے حقیقت ہے کیا اس کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کیا وہ نفع نقصان کا مالک ہے اس کی نفی کی گئی ہے اصل بات یہ ہے ولا غول اصل مقصد یہ ہے چاہے اس کا گوشت آپ سمجھے اسے جن سمجھے کچھ بھی سمجھے آپ بات یہ ہے نو جنوں میں سے ہیں جسے انسان مختلف قسم مختلف قبیلے ہیں کوئی ایشین ہے کوئی افریقن ہے یہ تو انسان ہے نا تو جن بھی ایسے ہیں کوئی غول ہے کوئی عفریت عفریت کا ذکر بھی آئے قرآن مجید میں وہ الگ سا جن ہے مختلف جن ہیں شیاطین ہیں پھر مرد تو شیاطین شیطانوں کو بھی قسمیں ہیں جن ہیں جن میں سے پھر شیاطین ہیں پھر شیاطین میں سے اور مرد تو شیاطین جو بدترین شیطان ہیں جن میں جو اچھے ہیں وہ الگ ہیں صالحین سر جن میں آپ دیکھیں خود اعتراف کرتے ہیں ہمارے مختلف قسمیں ہیں تو جن کی اقساموں میں سے قسم ہے واللہ اعلم کون سی کس کی تخریج ہے یہ ابو داؤد کی سند کے بارے میں اس کا کہ سند ہو ضعیف ہاں علامہ البانی کا ہے یہ تخریج دیکھتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں جزاک اللہ خیر بالکل وہ تو توبہ سے پر معاف ہو جاتا ہے دوسرا درس